بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وحشرنا في زمرته ومحبيه، قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری لکھن کی جامع مسجد میں علوم نبوت کا اشتغال ہے. بلیک بن میں اور بھی کئی ادارے ہیں جہاں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث کے دروس ہوتے ہیں، علوم عالیہ اور علوم عالیہ پر محنت کرائی جاتی ہے. یہ سبھی مراکز علمیہ ان میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے سبھی بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے سعادت مند ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ ان سب حضرات سے حفاظت دین کا کام لے رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آج تک حفاظت دین کا کام اللہ تعالی شانہ نے صرف اہل علم سے لیا ہے. فقہا، مفسرین، محدثین، علماء، حفاظ، قراء، مفتی حضرات، طلباء، یہ رات دن علم نبوت کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اور علم ہی دین ہے، ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তাআলা নে হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রাহিমাহুল্লাহ তাআলা কা ইয়ে কওল নকল কিয়া হে ইন্না হাযাল ইলম দীনুন, ইয়ে ইলম হি দীন হে। তো মাদারিস মে মারাকিজ ইলমিয়া মে তলবা রাত দিন ইলম হাসিল করতে হ্যাঁ ওর আসাতিজা রাতোঁ কো মেহনত কর কর কে কিতাবোঁ কা মুতালা কর কর কে উনকে সামনে ঘুটনে টেকনে ওয়ালে তলবা কো ইলম পৌঁছাতে হ্যাঁ, ইয়ানি দীন পৌঁছাতে হ্যাঁ। یہ مدارس اگر نہ ہوتے تو یہ دین اپنی صحیح شکل میں ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بہت محنت ہوئی ہے، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، علم کی حفاظت کے لیے بہت محنت ہوئی ہے۔ اور 1400 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھی علم آج اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اور یہ محفوظ اس لیے رہا کہ اللہ تعالی شانہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور اس ذکر اور اس قرآن کے الفاظ اور اس کے رسم الخط اور اس کے صحیح تلفظ اور اس کی تفسیر، اور تفسیر کے ساتھ ساتھ عملی شکل میں بھی یہ دنیا میں باقی رہے، اس کی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اہل علم کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مشائخ کے ذریعے محنت کروا کر شکلیں پیدا فرمائی۔ آج قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کی سب سے پہلی تفسیر وحی غیر متلو احادیث شریفہ وہ بھی محفوظ، قرآن مجید کا رسم الخط بھی محفوظ، قرآن مجید کا صحیح تلفظ بھی محفوظ، اور قرآن مجید پر عمل کرنے والے لوگ بھی ہر دور میں رہے ہیں، قرآن مجید پر عمل بھی محفوظ۔ ان 1400 سال میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ قرآن کے الفاظ تو محفوظ تھے لیکن صحیح تلفظ محفوظ نہیں رہا تھا، یا الفاظ بھی محفوظ تھے، صحیح تلفظ بھی محفوظ تھا، مگر اس کی تفسیر محفوظ نہیں تھی۔ 10 سال، 15 سال، 100 سال ایسے بھی گزرے ہیں کہ قرآن مجید پر کوئی عمل کرنے والا نہیں تھا، نہ ایسا کوئی دور نہیں گزرا ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہ حفاظت کی ذمہ داری لی، اور دنیا جو کہ دار الاسباب ہے اس لیے اللہ تعالی شانہ نے طالب علموں میں اور اساتذہ میں پڑھانے کی، پڑھنے کی نہ بجھنے والی پیاس رکھی۔ استاد یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں مرنے سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دوں، اور شاگرد یہ چاہتا ہے کہ میں جن لوگوں سے علم حاصل کر رہا ہوں ان کے مرنے سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ لے لوں۔ یہ نہ بجھنے والی پیاس، منہومان لا یشبعان، دو حریص ایسے ہیں کہ کبھی سیر نہیں ہوتے، منهوم في الدنيا لا يشبع منها ومنهوم في العلم لا يشبع منه. ایک دنیا کا حریص اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور ایک علم کا حریص اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. یہ مراکز دینیہ جن میں علم پڑھایا جاتا ہے یہ قابل قدر ہیں اور انہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. مدارس کو، مکاتب کو، مدارس اور مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کو، اہل علم کو، طلبہ کو، میرے بھائیو قدر کی نگاہوں سے دیکھو. اور ہم اگر قدر کی نگاہوں سے، علم سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور علم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو دیکھیں گے تو اس سے ان کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے. یہ قدر کی نگاہ سے جو مدارس کو دیکھنا ہے، مکاتب کو دیکھنا ہے، اساتذہ کو دیکھنا ہے، طلبہ کو دیکھنا ہے، ائمہ کو دیکھنا ہے، کتابوں کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہمارا فائدہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیسے گزری؟ کہا کہ جب مجھے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور اللہ تعالی شانہ نے میرا حساب لینا شروع کیا تو بس سوائے ہلاکت کے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میرے ایک عمل پر میری مغفرت فرما دی، ورنہ ہلاکت یقینی تھی. پوچھا کہ کس عمل پر؟ تو کہا کہ ایک دن میں نہر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا اور میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہاں ایک بزرگ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں. میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس جانب بیٹھ گیا جس جانب سے پانی کا بہاؤ تھا. اگر دائیں طرف سے بائیں طرف پانی بہ رہا تھا تو ان کی دائیں طرف بیٹھ گیا، اور اگر بائیں طرف سے دائیں طرف پانی بہ رہا تھا تو بائیں طرف بیٹھ گیا. اور ابھی میرے ہاتھ نہر میں ڈالنے جا ہی رہا تھا کہ اچانک ایک خیال آیا کہ یہ تو اس وقت کے امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، صاحب علم، علم نبوت کا خزینہ، اللہ والے نیک آدمی. یہ اچھا نہیں ہے کہ میں نہر میں ہاتھ ڈالوں اور اس طرف بیٹھ کر وضو کروں اور میرا استعمال کیا ہوا پانی ان کے آگے سے گزرے اور شاید وہ اس پانی کو استعمال کرے. کہ میں وہاں سے اٹھ گیا اور اٹھ کر دوسری جانب چلا گیا اور دل میں میں نے یہ خیال پیدا کیا کہ یہ اچھا ہے، اس لیے کہ ان کا استعمال کیا ہوا پانی میرے سامنے سے گزرے، صاحب علم ہے، علم سے ان کی نسبت ہے، اور میں اس پانی کو استعمال کروں گا تو اس کی برکت سے مجھے اللہ تعالی شانہ ترقی عطا فرمائیں گے. کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ تو نے ایک صاحب علم کی جو قدر کی تھی اس کے نتیجے میں میں آج تیری مغفرت کر رہا ہوں. یہ کام میرے بھائیوں ہمیں اپنے لیے کرنا ہے. مدارس میں ہم چندہ بھی دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم مدرسے کو چندہ دیں گے تو مدرسہ چلے گا. مدرسہ محتاج ہے، ہماری مدد کا محتاج. اور یہ بات اتنی عام ہو گئی ذہنوں میں کہ مدرسہ محتاج ہمارے چندے سے چلتا ہے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ خود سفیر بھی اس کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ آپ کی مدد سے چل رہا ہے. خود سفیر بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ آپ کی مدد سے چل رہا ہے، پہلے اللہ کے فضل سے اور اس کے بعد آپ کی مدد سے. اللہ کرے کہ جو زبان سے بولتے ہیں کم سے کم اتنا تو ہو کہ پہلے اللہ کے فضل سے اور پھر آپ کی مدد سے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان سے تو یہ بول رہے ہیں مگر دل میں یہی بات ہے کہ آپ کی مدد ہی سے چل رہا ہے. جہاں علم نبوت پڑھایا جاتا ہو وہ مرکز وہ ادارہ کسی کے چندے کا محتاج نہیں ہے, کسی کے چندے کا محتاج نہیں. ہاں چندہ دینے والے محتاج ضرور ہیں کہ اگر ہم اس علمی ادارے کا تعاون کریں گے تو ہماری آخرت بنے گی, اس علمی ادارے کا تعاون کریں گے ہمارے اندر ہماری اولاد میں علمی ذوق پیدا ہوگا, علم کا چسکا پیدا ہوگا اور ہم جاہلوں کے گھروں میں بھی علم آئے گا, ہمارے گھروں میں علماء پیدا ہوں گے, محدث پیدا ہوں گے, مفسر پیدا ہوں گے. میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. حضرت مولانا کو اللہ تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے, آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سب حضرات مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, مجھے اس کا اعتراف ہے, میں ممنون ہوں, مشکور ہوں آپ حضرات کی محبتوں کا, لیکن میں ان محبتوں کا مستحق بالکل نہیں ہوں, میں تو بالکل خالی خالی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو توازون یہ فرماتے تھے, حضرت وہ توازون فرماتے تھے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ, کہ مجھے نہ اپنے علم کا اعتقاد ہے نہ عمل کا اعتقاد ہے, یعنی مجھے یہ اعتقاد ہے ہی نہیں کہ میرے پاس علم ہے یا میرے پاس عمل ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایک ہی چیز کا اعتقاد ہے اپنے بارے میں, خلو کا, مجھے صرف یہ اعتقاد ہے کہ میں خالی ہوں. تو حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ تو توازون فرماتے تھے, میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں بخاری شریف سامنے, یہ توازون نہیں حقیقت ہے, نہ علم ہے نہ عمل, نہ علم نہ عمل, لیکن پھر بھی لوگ محبت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں. اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب, اس کے اسباب پر جب میں غور کرتا ہوں تو اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جو میں سمجھتا ہوں, بلکہ اسے آپ سرے فہرست رکھو, وہ سبب کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی اہل علم کا بہت زیادہ احترام فرماتے تھے, بہت احترام. اپنے سے عمر میں کوئی 40 سال چھوٹا بھی ہوتا تھا اس کے سامنے طالب علم کی طرح ہی بیٹھا کرتے تھے, بولتے بہت کم تھے. عمر کے اخیری 10-15 سال کبھی چار پائی پر نہیں سوئے, زمین پر سوتے تھے. تو میں جب مشکات شریف میں داخل ہوا دارالعلوم بری میں, تو اس سے پہلے بھی گھر جاتا تھا, مشکات شریف کے بعد بھی گھر گیا, دورہ حدیث میں بھی گھر گیا. تو مشکات شریف میں جب میرا داخلہ ہوا اس سے پہلے کے رویے میں اور مشکات شریف کے بعد کے رویے میں میں نے زمین آسمان کا فرق دیکھا. تو میں جب مشکات شریف میں میرا داخلہ ہوا اور پہلی مرتبہ جب چھٹی گزارنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے بات بہت کم کر رہے ہیں, ہم دو ہی بیٹھے ہوئے تھے, بہت کم بات, بول نہیں رہے ہیں زیادہ, اور مجھ سے بہت انس تھا, بہت دعائیں مجھے ملی ہیں, بہت کم بات کر رہے ہیں. تو مجھے دل میں پہلی مرتبہ بیٹھا تو کوئی خاص خیال نہیں گزرا, دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ مجھے خیال گزرنے لگا کہ کہیں کسی بات پر ناراض تو نہیں, یہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتے, اور ناراض ہوئے ہم سے اور اتنے کہ زیادہ بولتے نہیں, اور بالکل تکلف کے ساتھ ایسے وہ میرے سامنے ایسے ایسے اس طرح وہ بیٹھے رہتے تھے, ایسے ٹیک نہیں لگایا. تو میں نے والدہ سے عرض کیا کہ کوئی ایسی بات پیش آئی ہے کہ ابا مجھ سے بہت کم بول رہے ہیں. تو والدہ نے مجھے دوسرے دن کہا کہ تمہارے ابا سے میں نے پوچھا تو تمہارے ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ قابل احترام ہے اس لیے کہ حدیث شریف پڑھ رہا ہے. اپنے بیٹے کے ساتھ جس باپ کا اتنا احترام ہو حدیث شریف کی وجہ سے, دوسروں کا کس قدر احترام کیا ہوگا. تنگی کے زمانے میں بھی, تنگی کے زمانے میں بھی کوئی بھی عالم آتا تھا اسے 50 پینی, 1 پاؤنڈ, 20 پینی ہدیے میں ضرور عنایت فرماتے تھے. علم سے, علماء سے, علم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے ماں باپ جب احترام کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا پھل ان کی اولاد کو ملتا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ غلطی آپ نہ کریں, اس لیے کہ آپ اپنی نسلوں کو محروم کریں گے علم سے, اپنے پورے خاندان کو محروم کریں گے. اگر مدارس کی, علماء کی, اہل علم کی مخالفت کی تو خاندان سے علم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا. اور ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہماری چھوٹی سی عمر میں کہ نیک تھے, دینی ذہن کے تھے, لیکن علماء کی مخالفت, بد زبانی, لاکھ کوشش کے باوجود ان کے بچے نہیں پڑھ سکے. اور اگر مدرسے میں 6-8 سال گزار دیے تو غلط رستے پہ پڑ گئے, غلط نظریات کے حامل ہو گئے. اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ بالکل جاہل, بے دین, لیکن علماء کی قدر. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کی اولاد کو, ان کے نواسوں کو, ان کے پوتوں کو علم سے بہراور کیا. تو یہ جو علم سے نسبت رکھنے والے ادارے ہیں, علم سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں, علم سے نسبت رکھنے والے مجالس ہیں, یہ قابل قدر ہیں میرے بھائیوں, قدر کیجیے ان کی. اور اصل تو یہ حضرات ہیں جنہوں نے پورا سال پڑھایا, یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میں اپنے یہاں کبھی اساتذہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی سوچو, میں بھوریا گاؤں میں پیدا ہوا, بھوریا گاؤں, ہمارے گجرات سے تعلق رکھنے والے, ہمارے علاقے سے تعلق رکھنے والے بھی اکثر لوگ نہیں جانتے کہ بھوریا ہے کہاں. بھوریا سے تعلق رکھنے والے ایک چھوٹے سے گاؤں میں, بچپن میں ہمارے والد صاحب کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہمارے لیے سال میں ایک دفعہ ربر کی وہ عمرے والی چپل کے علاوہ اور کچھ خرید سکے. رمضان مبارک کی عید الفطر کے موقع پر وہ ربر والی دو پٹی والی چپل خریدتے تھے, عید کے دن صبح سے شام تک پہن کر پھر اسے دھو کر کے رکھ دو, اس لیے کہ یہی عید الاضحیٰ کے موقع پر کام آئے گی. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پہنو پھر جب تک چلے, اگر وہ ٹوٹ جاوے, پھٹ جاوے تو پھر آئندہ سال رمضان المبارک کی عید تک دوسری ایسی سستی سی چپل نہیں ملتی تھی. میں نے کہا ہماری حیثیت کیا, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں علم نبوت پڑھانے کے لیے بٹھا دیا. یہ اتنا بڑا احسان اللہ کا, تمام تر نالائکیوں کے باوجود اتنا بڑا احسان ان سب علماء پر, جو چاہے مکاتب میں علی با تا سا پڑھاتے ہوں یا کسی دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھاتے ہوں, یہ اللہ تعالی شانہ کا خاص احسان اور فضل ہے ان حضرات پر, خاص احسان اور فضل. یہ منتخب طبقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ قابل قدر لوگ ہیں. میں نے گزشتہ ہفتے اپنے یہاں بھی ختم بخاری شریف میں یہ واقعہ عرض کیا تھا مامون رشید کا, کہ مامون رشید نے ایک دن بڑے محدث تھے یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی, ان سے پوچھا کہ من اعز الناس, لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے سوچا کچھ دیر, مامون کو خود کو بھی حدیث کا شغف تھا اور علم دوست اور علماء کی بہت قدر کرتے تھے وہ, اور پھر امیر المومنین, ہزاروں مسجدیں ان کی کفالت میں چل رہی تھی, نگرانی میں ہزاروں مدارس, سارے علماء مفتی وغیرہ سب خدمت انجام دے رہے تھے, بیت المال سے ان کے مصارف ادا کیے جاتے تھے, اور پھر پوری مملکت اسلامیہ میں رہنے والے ہر ہر باشندے کی دیکھ بھال وہ کرتے تھے. تو بہت بڑا کام ان سے لے رہا تھا اللہ تعالی شانہ نیکی کا. تو غور و فکر کرنے کے بعد کہا مامون رشید نے کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں اس وقت, اس لیے کہ دین کے کاموں کی نگرانی جس کمیت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اتنا کوئی نہیں. تو مامون رشید نے کہا کہ نہیں, تمہارا جواب صحیح نہیں ہے. کافر کون؟ تو کہا لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو کسی مدرسے یا کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ہم سے بیان کیا فلانے نے، وہ روایت کرتا ہے فلانے سے، وہ روایت کرتا ہے فلانے سے، کہا کہ یہ سب سے زیادہ عزت والا شخص ہے. تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، چچا کے بیٹے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پوری مملکت اسلامی آپ کی نگرانی میں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بھی زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو 8-10 بچوں کو لے کر حدثنا فلان عن فلان کہہ رہا ہے. تو کہا کہ نعم ویلک، تیرا ناس ہو، جی ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لئن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ حدیث پڑھا رہا ہے اور اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب یہ بچیاں اللہ تعالی انہیں قبولیت سے سرفراز فرمائیں، جب انہیں حدیث پڑھانے کا، حدیث کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو وہ یہ بیان کریں گی کہ ہم نے ہمارے فنا استاد سے پڑھا، اور انہوں نے فنا سے پڑھا، اور انہوں نے فنا سے پڑھا، اور انہوں نے فنا سے پڑھا. اب نام جو ہے، جو حدیث پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مل جاتا ہے. اور پھر مامون رشید نے کہا کہ نحن نموت و نفنا، ہم مر جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، فلا یفنا ابدا ولا یموت. اب یہ شخص کبھی مرے گا نہیں، کبھی فنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ہے. سند میں کتنے ایسے نام آتے ہیں کہ خود استاد بھی اتنی واقفیت نہیں رکھتے اس راوی کے بارے میں، لیکن نام موجود ہے، احمد ابن اشکاب، محمد ابن فضیل، عمارہ ابن قاقا، ابی زرعہ، ابو ہریرہ، یہ پڑھا جا رہا ہے کتنے سالوں سے، اور پڑھا جاتا رہے گا قیامت کی صبح تک انشاءاللہ. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو علم اور علم سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے. اور یہ جو ایک عام فضا ہے، عام فضا کہ علماء کو، مدارس کو، مکاتب کو نیچی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے، اللہ تعالی شانہ اس فضا کو ختم فرمائے، اس فضا کو ختم فرمائے. ہماری گردن فخر سے بلند ہو جانی چاہیے اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، اگر ہمارا بچہ عالم دین ہے. اس علم کے بعد اور ادھر ادھر کہیں نظر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے اونچی چیز یہ ہے، سب سے اونچی چیز یہ. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرماوے، نا قدری سے ہماری حفاظت فرمائے. نا قدری جب ہوتی ہے کسی نعمت کی، وہ نعمت اٹھا لی جاتی ہے، اور قیامت قریب ہے، ہماری نا قدری کی وجہ سے یہ نعمت دھیرے دھیرے اٹھا لی جائے گی، اور پھر علم باقی نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے اس قسم کے مراکز کی اور اس قسم کے مراکز سے تعلق رکھنے والوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. اس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک باطل فرقے کے باطل نظریے کا رد فرما رہے ہیں. ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ. معتزلہ کا خیال یہ تھا کہ قیامت کے دن میزان ویزان کچھ نہیں ہوگا، میزان سکیل. تو اللہ تعالی شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم رکھیں گے میزانوں کو انصاف کے لیے قیامت کے دن. تو میزانوں کو ہم رکھیں گے قیامت کے دن انصاف کے لیے، سکیل ترازو میزان، اور اس میں اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو وضع میزان، سکیل کو رکھنا، سکیل کو نصب کرنا، یہ بھی قرآن میں ہے. اور والوزن یومئذین الحق، اعمال کا وزن ہوگا، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ نہ میزان قیامت کے دن رکھا جائے گا، نصب کیا جائے گا، نہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. کیوں بھائی؟ معتزلہ قرآن کو ماننے کے مدعی ہیں، احادیث شریفہ کو ماننے کے مدعی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اس کے باوجود قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر ہے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ انکار اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور احادیث شریفہ کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار قرار دیا، کہ قرآن کو اور حدیث کو عقل کے معیار پہ ہم سمجھیں گے، عقل کے معیار پر. اور جب عقل کے معیار پر انہوں نے اس قسم کی آیتوں کو اور اس قسم کی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اعمال جو ہیں، اعمال یہ تو اعراض ہیں، اعمال اعراض ہیں. یہ اعراض جو ہے یہ عرض کی جمع ہے، اور عرض جو ہے یہ قائم بالغیر ہوتا ہے، یہ خود اپنا وجود جو ہے وہ باقی نہیں رکھ سکتا. مثال کے طور پر یہ کرتا ہے، یہ کرتا سفید ہے، یہ وائٹ ہے، وائٹ کلر ہے، یہ کرتا سفید ہے، تو یہ سفید ہونا یہ عرض ہے. اگر یہ کرتا ہے، کرتے کا کپڑا ہے، جبے کا کپڑا ہے، اگر کپڑے کو آپ ہٹا لو اور وائٹ کو الگ کرنے کی کوشش کرو تو پھر آپ کو وہ وائٹ نظر نہیں آتا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹینجیبل، عرض انٹینجیبل، اور اس کے مقابلے میں جوہر ہے جسے ٹینجیبل کہتے ہیں. ٹینجیبل اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے وجود کو خود باقی رکھتا ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اسے پکڑا جا سکتا ہے، اس کا وجود ہے. جیسے پانی ہے تو پانی کا اپنا وجود ہے، یہ گلاس ہے، گلاس کا اپنا وجود ہے، لیکن رکو کا اپنا وجود نہیں ہے. رکو محتاج ہے جسم کا. اگر کوئی رکو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جسم کا محتاج ہے، بغیر جسم کے رکو نہیں دیکھ سکتے آپ. اب جب تک ایک شخص جھکا ہوا ہے تو آپ کو رکو نظر آ رہا ہے، اور جیسے ہی آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب آپ کہیں کہ میں رکو کو دیکھنا چاہتا ہوں، رکو نہیں دیکھ سکتے آپ. سجدہ جسم کا محتاج ہے، سجدہ الگ نہیں ہو سکتا، انٹینجیبل ہے یہ. سجدے میں ہے تو سجدہ نظر آتا ہے، سجدے سے اٹھ گئے تو سجدہ نظر نہیں آتا. ہم سب نے بھی عصر کی نماز پڑھی. اب عصر کی نماز میں قیام تھا، رکوع، سجدے، چار رکعتیں. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ کی چار رکعت ہمیں دکھاؤ تو ہم نہیں دکھا سکتے، اس کا وجود نہیں ہے. یہ محسوسات میں سے نہیں ہے کہ آپ پکڑ کر کے دکھا سکو کہ یہ ہے، فیل کرا سکو کہ یہ ہے. اب جب اس کا وجود نہیں ہے تو اسے تولیں گے کیسے آپ؟ تو معتزلہ نے ایک اصول مقرر کر دیا کہ قرآن اور حدیث کو عقل کے معیار پر ہم سمجھیں گے. تو قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی آئے جب تک عقل میں نہ آئے اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، مگر اعمال کا تو وجود ہی نہیں ہے. اعمال، ایک شخص نے کہا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ اس وقت تک موجود تھا جب تک اس کی زبان کے ساتھ وہ قائم تھا. زبان سے الگ ہو گیا، اب سبحان اللہ کہاں ہے، الحمدللہ کہاں ہے، اللہ اکبر کہاں ہے، نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، زکات کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جب ہے ہی نہیں تو اللہ تولیں گے کیسے، جب ہے ہی نہیں تو تولیں گے کیسے؟ تولنا ممکن نہیں ہے، پوسیبل نہیں ہے ان کو تولنا. جب تولنا پوسیبل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تولی نہیں جائے گی. جب یہ کنکلوژن ہوا، یہ نتیجہ نکلا کہ ان چیزوں کو تولا نہیں جائے گا، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ پھر قرآن میں ہے کہ ان کا وزن ہوگا، تو کہ اس کا کوئی دوسرا میننگ نکالنا پڑے گا. اس سے کہ جس چیز کو تولا نہیں جا سکتا اسے تولیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، کہ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن عدل و انصاف کریں گے. اس لیے کہ اسکیل کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اسکیل کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, انصاف کے لیے ہے کہ آپ نے ہمیں 5 پاؤنڈ دیے, 5 پاؤنڈ کے بدلے میں آپ کو 5 کلو چاول ملنے چاہیے, تو اسکیل کے بغیر تو ہم انصاف نہیں کر سکیں گے. تو کہا اللہ تعالی شانہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اعمال کا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزن کیا جائے گا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی شانہ ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق عدل و انصاف اور جسٹس کا معاملہ کریں گے. تو عقل میں چونکہ یہ بات نہیں آئی کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے, اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی. اور انہوں نے یہ کہا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, کہ میزان جب اب عمل تولا نہیں جائے گا تو پھر اسکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسکیل کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جہاں کہیں فرماتے ہیں کہ اسکیل ہم رکھیں گے, اس کا معنی یہی ہے کہ قیامت کے دن عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے. تو نہ قیامت کے دن میزان رکھی جائے گی, نہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا, یہ معتزلہ کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ نہیں, قیامت کے دن میزان رکھی جائے گی. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے. حضرت ابو القاسم, حضرت امام ابو القاسم اللالکائی رحمہ اللہ تعالی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں جو موقوف علی سلمان ہے, جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اختصار کے ساتھ اسی مضمون کو مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوز المیزان, قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی, میزان رکھی جائے گی, اور اس کے 2 پلڑے ہوں گے, ان 2 پلڑوں میں سے 1 پلڑے میں لو وضعیت فی احداہما السماوات والارض ومن فیہن, 1 پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کچھ رکھا جائے. تو لوسیات ہننا, اس کے بعد بھی اس میں جگہ باقی رہے گی, اتنا بڑا اس کا پلڑا ہوگا, اس کا بڑا 1 پین ہوگا, اسکیل میں جو 2 پین ہوتے اس میں سے 1 پین. تو اہل سنت والجماعت نے یہ کہا کہ نہیں, میزان رکھی جائے گی, میزان کے اندر اعمال کا وزن بھی ہوگا. اب ہمارے زمانے میں سائنس نے بہت ترقی کی, اور سائنس نے ترقی کر کے یہ بتلا دیا کہ جس طرح جوہر کو تولا جاتا ہے, ناپا جاتا ہے, اس کا وزن کیا جاتا ہے, اسی طرح عرض جو انٹینجیبل آئٹم ہے اس کو بھی ناپا جاتا ہے. جیسے گرمی انٹینجیبل ہے, گرمی ہاتھ میں نہیں آتی, گرمی دیکھی نہیں جاتی, گرمی سونگھی نہیں جاتی, گرمی چکھی نہیں جاتی, لیکن پھر بھی گرمی کو آج ناپا جاتا ہے. ابھی اگر ہم پتہ لگانا چاہیں کہ اس کمرے میں کتنی گرمی ہے تو تھرمومیٹر کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر تھرمومیٹر, ایک انٹینجیبل چیز, گرمی اور سردی کو ناپ سکتا ہے, تو کیا اللہ جل جلالہ وعمن والہ قادر مطلق ہونے کے باوجود اعمال کو جو انٹینجیبل ہے قیامت کے دن نہیں تول سکیں گے؟ تو ہمارے زمانے میں اگر معتزلہ ہوتے تو ان کو یہ اشکال نہ ہوتا, ان کی عقل میں یہ بات آ جاتی کہ جس طرح گرمی اور سردی کو ناپا جاتا ہے, اسی حالانکہ وہ انٹینجیبل ہے, وہ عارض ہے, تو اسی طرح اعمال آراز ہیں, اس کے باوجود ان کو قیامت کے دن تولا جا سکتا ہے, تو ان کو یہ اشکال نہ ہوتا. لیکن ان کے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, اس لیے انہوں نے یہ اشکال کر دیا, اور پھر اس اشکال کی وجہ سے ان کو قرآن مجید کی اور احادیث شریفہ, قرآن مجید کی آیات اور احادیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی الگ الگ توجیہ کرنی پڑی. یہ میں نے تمہید میں بہت اختصار کے ساتھ اس ترجمۃ الباب کے بارے میں جو عرض کیا, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ دین کو عقل سے نہیں سمجھا جاتا, بس یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مدارس میں طلبہ کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دنیا میں اب کوئی معتزلی نہیں رہا، کوئی جبری نہیں رہا، کوئی قدری نہیں رہا، پھر یہ کیوں پڑھاتے رہتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ خیال ہے اور جبریہ کا یہ خیال ہے اور قدریہ کا یہ خیال ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حضرات اب باقی نہیں رہے اپنے ناموں کے ساتھ، لیکن ان کے نظریات آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اس لیے تو علماء کا احسان ہے کہ اب تک یہ معتزلہ اور خوارج اور جبریہ اور قدریہ اور جہمیہ اور کرامیہ وغیرہ کے جو عقائد تھے اور جو نظریات تھے ان کو بیان کرتے رہے، اس لیے کہ اب دنیا میں کرامیہ نہیں ہے، دنیا میں جہمیہ نہیں ہے، لیکن ان جیسے عقل پرست دنیا میں آج بھی موجود ہیں جو عقل کو معیار بنا کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دین عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. عقل اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یہ ہماری جو نشانیاں ہیں، ہم جو نشانیاں ہیں، تو یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے. عقل، عقل بہت بڑی نعمت، عقل بہت بڑی نعمت. غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کرتی ہے عقل. لیکن میرے بھائیو، عقل کی ایک حد ہے، جیسے نگاہ کی بھی ایک حد ہے. نگاہ کی ایک حد ہے، اس پیچھے کی دیوار کے اوپر جو کچھ لکھا ہے میں نہیں پڑھ سکتا، یہاں سے مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ اگر یہ مسجد کے ستونوں تک لے آئے تو میں پڑھ لوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ نہیں ابھی بھی نہیں پڑھ سکتا. ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل قریب لے آئے تو میں پڑھ سکوں. تو دیکھو بھائی، پڑھ سکتا ہے، ہاں میں پڑھ سکتا ہوں. اور پیچھے لے جاؤ، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور پیچھے لے جاؤ، پڑھ سکتے ہیں، کہیں گے کہ نہیں اب نہیں پڑھ سکتا. دیکھو ایک حد ہے، دیکھنے کی ایک حد. اسی طرح سن سکتے ہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں آواز آ رہی، ذرا اور قریب آؤ. وہ قریب آ کر بولیں، ہم کہیں گے نہیں ابھی بھی نہیں سن سکتے، اور قریب آؤ، ہاں اب سن سکتے. دیکھو سننے کی بھی ایک حد ہے، دیکھنے کی حد ہے، سننے کی حد ہے، ہماری اپنی آواز کو پہنچانے کی ایک حد ہے. چونکہ انسان مخلوق ہے، مخلوق کی ہر چیز محدود ہے، ہماری ہر چیز محدود. اس لیے عقل ہماری ہے وہ بھی محدود ہے. عقل ایک نعمت ہے، لیکن ایک حد تک، ایک حد تک. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے یہاں بیٹھ کر کے بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، اور وہاں قریب والا آدمی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھ رہے ہیں جو اس پہ لکھا ہوا ہے، آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہے کہ نہ مجھے نظر آ رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، آپ کو غلط نظر آ رہا ہے، تو سب کہیں گے کہ بھائی عقل کا فطور ہے. تو عقل کی بھی ایک حد ہے، عقل کی ایک حد ہے، اور عقل کے دائرے میں رہ کر کے انسان کو کام کرنا چاہیے. تو ایک اصول ذہن میں بٹھا لو کہ عقل، اگر عقل میں ایسی کوئی بات آئے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن عقل میں ایسی کوئی بات آئے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیز عقل سے اوپر کی ہے، اور اب عقل سے کام نہیں لینا چاہیے. تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہاں پر معتزلہ پر رد فرما رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی وکالت کرتے ہوئے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم میزانوں کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اور انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا، تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ. اس میں حضرات علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا کافروں کے اعمال تولے جائیں گے یا نہیں. جمہور یہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، تو جمہور کی تائید کرتے ہوئے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَم کہا کہ مسلمانوں کے نہیں، تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، کافروں کے بھی مسلمانوں کے بھی. یہاں ایک سوال ہے جس کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ بھی اس کا عمل ہی ہے، بولنا ہمارا قول بھی عمل ہی ہے. تو بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے گا، اس میں ہمارا قول بھی آ گیا، ہماری گفتگو بھی آ گئی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ اس کو بطور خاص کیوں ذکر فرمایا کہ بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال تولے جائیں گے. اتنا کہہ دیتے کافی تھا کہ بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے. جیسے ہم تقریروں میں بھی کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کا برا بدلہ ملے گا. ایسا تو نہیں کہتے کہ اچھے اعمال اور اچھے اقوال کا اچھا بدلہ ملے گا، اچھے برے اعمال اور برے اقوال کا برا بدلہ ملے گا. اعمال میں اقوال شامل ہیں. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بطور خاص اقوال کا کیوں ذکر کیا؟ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اقوال کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا کہ انسان کے جسم کے جو باقی اعضا ہیں اور ان سے صادر ہونے والے اعمال ہیں ان پر انسان کی نظر رہتی ہے، اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں نے اچھا کام کیا برا کام کیا، میرے قدم اچھی جگہ کی طرف گئے بری جگہ کی طرف گئے، میں نے کسی کو مارا کسی کا تعاون کیا. زبان ایک ایسا عضو ہے کہ یہ جب کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ کام کر رہی ہے، کم کام کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے، برے کام کر رہی ہے. اس لیے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال کرتے ہوئے بہت خیال رکھیں کہ برے اعمال نہ ہو، اچھے اعمال ہوں، اور اس میں بھی بطور خاص زبان کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام کریں. ہمارے بزرگوں نے ایک اصول ہمیں بتلایا ہے کہ تول پھر بول، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا خیر القرون کہ جب لوگ سوچتے تھے پھر بولتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا کہ پہلے بولنے لگے پھر سوچنے لگے، بولتے تھے اور پھر سوچتے تھے کبھی پتہ نہیں اچھی بات کہی یا بری بات کہی. اور اب ہمارے زمانے میں بولتے بہت ہیں سوچتے ہیں ہی نہیں، نہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں نہ بولنے کے بعد. اور انہیں اگر متوجہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ٹھیک نہیں کہی، وہ سوچتے ہی نہیں. جب سوچتے ہی نہیں تو حجت میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اس میں کون سی ہم نے غلط بات کہی. یہ زبان جو ہے میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ، ایک شخص جو ہے اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ بولتا ہے، ایک سینٹنس بولتا ہے، لا یہوی لہا بالن، وہ اس کی طرف التفات بھی اسے نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی ہے. کبھی کبھی ایک جملہ بولتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جملہ کہ اسے سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا جملہ بولتا ہے کہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جہنم کی گہرائی میں لے جاتا ہے. اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول گیا، لیکن وہ جملہ اسے سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، وہ جملہ اسے جہنم کی گہرائی میں لے جاتا ہے. اس لیے زبان کی حفاظت کا بہت اہتمام کریں. اب یہ آخری باب ہے بخاری شریف کا. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بدء الوحی سے بخاری شریف کو شروع کیا. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلی حدیث لائے حدیث انما الاعمال بالنیات. اور حدیث انما الاعمال بالنیات لائے اور بدء الوحی کے بعد پھر شروع کیا کتاب الایمان، پھر کتاب العلم، پھر کتاب الطہارہ، وضو، غسل. اور ایک انسان کو اپنی زندگی میں جتنے مسائل درپیش ہوتے ہیں، جتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے، ان سب کو یہاں ذکر کیا اور اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اللہ تعالی شانہ کے یہاں عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط ہے اخلاص اور دوسری شرط ہے اتباع سنت. تو انما الاعمال بالنیات سے اشارہ کیا اخلاص کی طرف، اور پھر پوری کتاب میں بتایا کہ وضو اس طرح کرو، غسل اس طرح کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق، عبادات، عقائد، سب کچھ بیان کیا. اور اب اخیر میں یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو خلوص کا اہتمام ہوگا اور اتباع سنت کا اہتمام ہوگا تو ایک دن آنے والا ہے جب تمہارے اعمال کا وزن ہوگا. اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو وزن جب کیا جائے گا اعمال کا تو اس وقت اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اگر اخلاص کا اہتمام کیا لیکن اتباع سنت کا نہیں، یا اتباع سنت کا اہتمام کیا لیکن اخلاص کا نہیں، تو قیامت کے دن جب میزان میں اعمال کو رکھا جائے گا تو ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. خسارہ ہی خسارہ ہوگا, اس لیے کہ اعمال بالکل ہلکے ہوں گے, یا تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یا اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیو, ہر عمل میں اخلاص کا بھی اہتمام کرو اور ہر عمل میں اتباع سنت کا بھی اہتمام کرو. اللہ تعالی شانہ دونوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل ان امارة بن القعقاع نبي زرت نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد احمد ابن اشکاب ہیں, وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن فضیل سے. اس روایت میں ایک بہت بڑا اشکال یہ قائم کیا گیا ہے کہ محمد ابن فضیل عقیدتاً شیعہ تھے, اور شیعہ کی روایت مقبول نہیں, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری میں یہ روایت کیا کر رہی ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو اعلیٰ سبیل ترقی ہے, اور دوسرا جواب اعلیٰ سبیل تنزل. اعلیٰ سبیل ترقی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث کے شہ سوار ہیں, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر محمد ابن فضیل کی روایت بخاری شریف میں لی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام محمد ابن فضیل کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ الزام ہے, ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث کو یہاں نہ لیتے. چنانچہ دوسرے صحاح ستہ کے مصنفین نے بھی ان کی روایت لی ہے, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہو صدوق, اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا باس بہ, اور امام الجرح والتعدیل علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ صادق مشہور صاحب الحدیث, سچے ہیں, مشہور بھی ہیں اور صاحب حدیث ہیں. تو پہلا جواب تو یہ ہے اعلیٰ سبیل ترقی کہ نہیں, ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے, یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہے, یہ کہتے ہیں شیعہ ہے, یہ کہتے ہیں, جن جن لوگوں نے ان کو شیعہ کہا ہے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ اگر وہ شیعہ ہوتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث کو بخاری شریف میں نہ لیتے. دوسرا جواب اعلیٰ سبیل تنزل کہ چلو تسلیم کر لیتے ہیں کہ شیعہ تھے. پھر سوال کہ اگر شیعہ تھے تو ان کی روایت بخاری شریف میں کیا کر رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شیعہ کی چار قسمیں ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو منکرین قطعیات ہیں, جو قطعی نصوص کے منکر ہیں. دوسری جماعت ان کی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں, وہ منکرین قطعیات نہیں ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو برا بلا کہتے ہیں. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو سب و شتم بھی نہیں کرتے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل سمجھتے ہیں. اور چوتھی قسم ان کی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتے ہیں. شیعہ کی چار قسمیں ہیں. پہلی قسم جو منکرین قطعیات ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, وہ کافر ہیں, ان کی روایت معتبر نہیں ہے. دوسری قسم جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں, یہ ضال اور گمراہ ہیں, ان کی روایت بھی معتبر نہیں. تیسری قسم جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دیتے ہیں، یہ فاسق ہیں، ان کی روایت بھی معتبر نہیں. اور چوتھی قسم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، نہ یہ کافر ہیں، نہ یہ ضال ہیں، نہ یہ فاسق ہیں، یہ خاطی ہیں، ان کو خطا ہو گئی ہے. اور اس گروہ میں سے اگر کوئی شخص روایت کرتا ہے تو تمام محدثین کے نزدیک اس کی روایت معتبر ہے. تو علی سبیل التنزل اگر محمد ابن فضیل کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شیعہ ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا تعلق چوتھی قسم سے ہے. اب ذرا حدیث کو دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان، یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے، دو جملے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان میزان میں بھاری ہیں. رحمان تعالی کو محبوب، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری، کیا ہے وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب. اب جیسے ہی کان میں یہ بات پڑی کہ رحمان تعالی کو محبوب، تو ذہن میں خیال آئے گا کہ ایسے دو جملے جو رحمان تعالی کو محبوب تو بولنے میں بہت مشکل ہوں گے، اسی لیے تو رحمان تعالی کو محبوب. العطایا علی متن البلایا، جب کوئی عمل بہت مشکل ہوگا تو اللہ بہت خوش ہوگا. تو دو کلمے رحمان تعالی کو بہت محبوب، تو میرے جیسے کمزور مسلمان سنتے ہی اپنے ہتھیار ڈال دیں گے کہ بھائی رحمان تعالی کو محبوب تو ہیں لیکن بہت مشکل، اس لیے اب اس کی تسبیح کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو کہا آگے کہا کہ خفیفتان علی اللسان، نہیں نہیں زبان پر بھی بہت ہلکے ہیں. اچھا رحمان تعالی کو محبوب لیکن زبان پر بہت ہلکے، جب زبان پر بہت ہلکے اس کا مطلب یہ کہ مجاہدہ کم، اور مجاہدہ کم تو ثواب بھی کم ملے گا. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، زبان پر ہلکے ہیں مگر ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. وہ کیا ہے کلمہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک دوسری بات، اصل میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا ہے، تو عربی میں اس طرح جملہ ہونا چاہیے تھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے دو جملے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین معلم اور مدرس تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب اختیار کیا. کیا اسلوب اختیار کیا؟ کہ دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب. اگر پہلے بولتے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے دو کلمے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجلس میں سویا ہوا ہو، اس نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں سنا اور اس کے بعد سنا کہ رحمان تعالی کو محبوب، بھئی کیا محبوب ہے، وہ تو چلا ہی گیا. تو کہا پہلے پورا اٹینشن، پوری مجلس کا اٹینشن آپ نے لے لیا. کیا فرمایا آپ نے؟ دو جملے ایسے ہیں. دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں. اچھا خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے ہیں. آگے ثقیلتان فی المیزان میزان میں بہت بھاری ہیں. تو دھیرے دھیرے تین باتیں جب فرمائی تو پورا مجمع اب اٹینٹیو کہ کیا ہے، اور جب شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے دو جملے، تو شوق کے ساتھ جب سنے گا تو سیدھا دل میں اتر جائے گا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من قال فی الیوم مئۃ مرۃ، دوسری ایک روایت ہے کتاب الدعوات میں، من قال فی الیوم مئۃ مرۃ، وہ شخص جو دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، بس صرف اتنا سبحان اللہ وبحمدہ، تو جو شخص 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ہی اجر و ثواب ہے، تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ تو میں اپنے سب دوستوں سے درخواست کروں گا، میری سب ماؤں اور بہنوں سے، اپنی ذات سے بھی، کہ چلو ہم سب آج یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم ایک تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ وبحمدہ کی، اور دوسری تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ قیامت کے دن بہت کام آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے میری آپ کی نجات ہو جائے، میری بچیاں جو آج بخاری شریف ختم کر رہی ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ اللہ تعالی شانہو کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہو نے آپ کو علم نبوت کے لیے منتخب کیا، جو بھی بہانہ بن گیا آپ کے ماں باپ کے دلوں میں، جو بھی بات آئی، جو بھی وجہ آئی اور آپ کو مدرسے میں بھیج دیا، آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئی، جو بھی وجہ آئی، آپ نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، آپ کے اساتذہ، آپ کی استانیوں نے آپ کے پیچھے انتھک محنت کی، آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو سپورٹ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ جو بچیاں درجہ علمیت پڑھتی ہیں ان کی مائیں بھی ان کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں، گھریلو کام کاج سے بھی ان کو فارغ رکھتی ہیں، ماں باپ کو اپنی اس بچی کی وجہ سے ہالیڈیز وغیرہ کے سلسلے میں بھی کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ نے آپ پر یہ فضل فرمایا اور آج آپ کو یہ دن دکھایا، آپ کے ماں باپ نے، آپ کے اساتذہ نے، آپ کی استانیوں نے یہ ساری قربانی ایسے ہی نہیں کی ہے، ان کو بھی لالچ تھی، دنیا میں بغیر لالچ کے کوئی کام نہیں کرتا، دنیاوی لالچ یا اخروی لالچ، لالچ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ میں بھی لیسٹر سے یہاں تک آیا تو اگر کوئی لالچ نہ ہوتی تو کون آتا؟ کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، یا تو دنیاوی لالچ یا اخروی لالچ کہ بھائی چلو وہاں تک سفر کر لیتے ہیں، محنت کر کے ان حضرات نے بخاری شریف پڑھائی اور بچیوں نے پڑھی، آخری مجلس میں جا کر کے ہمیں تو مفت میں برکت ہی لے لینی ہے پورے سال کی، لالچ، دعا کریں گے دعا قبول ہوگی، لالچ۔ آپ کے اساتذہ نے، آپ کی استانیوں نے اور آپ کے ماں باپ نے ایک لالچ کے ساتھ آپ کو پڑھایا ہے، اور وہ لالچ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بچی ہی ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میری آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جو علوم آپ نے پڑھے ہیں آپ اپنی زندگی ان علوم کے مطابق گزاریں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس العلم ما حفظ، یہ علم کے الفاظ جو یاد کر لیے جاتے ہیں، جو ایکسرسائز بک میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں، جو دل دماغ میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ لیس العلم ما حفظ، پھر علم کیا ہے؟ العلم ما نفع، علم تو وہ ہے جو آپ کو نفع پہنچائے، اور علم نفع اس وقت پہنچائے گا جب آپ علم پر عمل کریں گی۔ آپ نے اگر علم پر عمل نہیں کیا تو یہ نفع نہیں پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، یہ قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا۔ تو علم تو وہ ہے جو آپ کو نفع پہنچائے, علم وہ نہیں جو آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جائے, یہ علم نہیں ہے. اتنے اقوال آپ کو یاد ہو گئے, یہ اختلاف آپ کو یاد ہو گیا, اتنی حدیثیں آپ کو یاد ہو گئیں, یہ قابل تعریف اس وقت ہے جب آپ کے دل دماغ میں یہ مستحضر رہیں اور اس کے مطابق آپ پھر زندگی گزاریں. آپ کے اساتذہ, آپ کی استانیہ, یہاں اس مسجد کے منتظمین, آپ کے ماں باپ, ہم سب آپ کو علمی مشغلے میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب فارغ ہونے کے بعد بھی روزانہ آپ آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ علم کے لیے نکالیں گی. آپ علم کو پڑھے گی, اپنے علم کو تازہ رکھے گی, اپنے علم کو بڑھائے گی. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ مکاتب میں, مدارس میں اپنی صلاحیت کو کھپائیں, اور کھپا کر کے جو میراث آپ کو آپ کے اساتذہ کی برکت سے ملی ہے وہ اس میراث کو تقسیم کریں, آپ آگے پہنچائیں, آپ اور خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی عمل پہ لائیں. آپ کے یہ اساتذہ جو ہیں, جو اس وقت ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی جو استانیاں یہاں ہوں گی, ان کو صرف اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ الحمدللہ پچھلے 3 سالوں میں, پچھلے 5 سالوں میں, پچھلے 10 سالوں میں ہمارے مدرسے سے اتنی لڑکیاں عالمات بن کر کے فارغ ہو گئے. نہیں, یہ تو کچھ اور سننا چاہتے ہیں. یہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہماری فلاں فاضلہ جو تھی وہ ماشاءاللہ فلاں جگہ کے اوپر یہ خدمت انجام دے رہی ہے, ہماری فلاں فاضلہ نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا, ہماری فلاں فاضلہ فلاں جگہ پہ حدیث پڑھا رہی ہے, ہماری فلاں فاضلہ کی وجہ سے فلاں جگہ پر یہ سنت وجود میں آئی, ہماری فلاں فاضلہ کی وجہ سے فلاں جگہ پر یہ منکر ختم ہوا, ہماری فلاں فاضلہ کی وجہ سے فلاں مدرسے میں یہ ترقی ہوئی. یہ حضرات بھی یہی چیز سننا چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چیز سننا چاہتے ہیں. تو آپ جو ہیں, آپ علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے دیکھا کہ دوات اور قلم اور اوراق لے کر کہیں جا رہے ہیں, تو پوچھا کہ الا متى یا ابن حنبل, اے ابن حنبل کب تک بوڑھے ہو گئے؟ اور قلم اور دوات, انک پاٹ اور پین اور پیپرز لے کر کے کہاں جا رہے ہیں, کب تک؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انک پاٹ کو اٹھایا اور کہا کہ مَعَلْ مِحْبَرَتِ إِلَى الْمَقْبَرَتِ, کہ یہ انک پاٹ کے ساتھ ہی ہماری زندگی گزرے گی, کہاں تک؟ قبر تک, قبرستان تک. آخری مشغلہ ہمارا علمی ہو اور وہ اللہ کے لیے ہو. امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ اللہ نے کیسا معاملہ کیا, تو کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے مجھ سے پوچھا کہ محمد کیا چاہتے ہو؟ تو کہا میں نے کہا یہ اللہ آپ کی مغفرت چاہتا ہوں, مغفرت چاہتا ہوں. دیکھو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے بارے میں کیا احساس, مغفرت چاہتا ہوں. تو اللہ تعالی شانہو نے فرمایا, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ یہ اللہ مغفرت چاہتا ہوں, تو اللہ تعالی شانہو نے فرمایا کہ کچھ اور مانگو, اگر مغفرت کرنی نہ ہوتی تو تمہیں عالم ہی نہ بناتا. عالم اسی لیے بنایا تھا کہ مغفرت کرنی تھی, مغفرت تو ہو چکی ہے, کچھ اور مانگو. تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ذرا موت کے بارے میں بتلاؤ کہ موت کیسے ہوئی, عجیب موت میرے بھائیو. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا, حدیثیں سامنے تھی, اور میں مکاتب کے ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا. یہ حضرات جو ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کرتے ہیں, قانون بناتے ہیں. تو کہا کہ مکاتب کے ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا, اور مکاتب کے مسئلے پر غور کرتے کرتے اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے, آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, کچھ یاد ہی نہیں رہا, بالکل منہمک. اور کہا مسئلہ حل ہو گیا, اور مسئلہ حل ہو جانے کے بعد جب سر اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ اب میں دنیا میں نہیں ہوں, میں تو آخرت میں آ گیا ہوں, پتا ہی نہیں چلا. مکاتب کے مسئلے میں غور و فکر میں لگا ہوا تھا, جب انتقال کب ہوا, کب فرشتہ آیا, روح کب نکال کر لے گیا, کہا کہ میں تو اسی کام میں مشغول تھا. جب مسئلہ حل ہوا اور میں نے یوں کر کے سر اٹھایا تو پتا چلا کہ اب میں دنیا میں نہیں ہوں, میں تو آخرت میں آ گیا ہوں. یہ ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی قسم کا واقعہ ہے کہ ایک ان کے شاگرد ان کو ملنے کے لیے آئے, خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے بیمار تھے. تو خیر خیریت کے فوراً بعد میں نے آپ سے ابھی کیا کہا تھوڑی دیر پہلے کہ علماء کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو دے دوں. تو بیمار ہے تو کہا کہ رمی کس حالت میں کرنا افضل ہے, زمین پر کھڑے کھڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا اور غور کر کے میں نے کہا کہ اونٹ پر بیٹھ کر. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلط. تو کہا کہ پھر میں نے کہا کہ اب تو ایک ہی شکل پیدا ہو گئی, زمین پر کھڑے ہو کر. تو کہا یہ بھی غلط, نہ اونٹ پر بیٹھ کر نہ زمین پر, اب اونٹ پر بیٹھ کر بھی نہیں, نیچے کھڑے ہو کر بھی نہیں, تو کون سی شکل افضل؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل بیان فرمائی. اور تفصیل بیان کرنے کے بعد شاگرد نے کہا کہ میں نے سوچا کہ بھائی حضرت کو تو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, میں تو خبر لینے کے لیے آیا اور یہ تو علمی مشغلے میں مشغول ہو گئے, تو میں یہاں سے چلا جاؤں یہ بہتر ہے, سنت بھی یہی ہے کہ خیر خیریت معلوم کر کے چلے جانا چاہیے. کہتے بستر سے میں ابھی گھر کے دروازے تک پہنچا کہ اندر سے آواز آئی کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. اللہ مجھے بھی ایسا بنائے, مجھے بھی ایسا بنائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں علم کا ذوق نصیب فرماوے, علم کی مٹھاس نصیب فرماوے, علم کی مٹھاس اللہ ہمیں نصیب فرماوے. تو آپ جو ہیں علمی ذوق پیدا کریں, علمی ذوق جو پیدا ہوا ہے اسے پروان چڑھائیں اور علم پر عمل کریں, اور عمل کر کے آگے دوسرے بھی علم پر آ جائیں اس کی فکر کریں. یہ اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دیکھو حضرت امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدثنا فلان عن فلان, یہ جو ہے یہ لیس العلم بالروایہ, ہاں لیس العلم بالعلم جو ہے روایت کا نام نہیں ہے کہ میں نے حدیث کی روایت کر دی آپ آگے کر دیں. پھر علم کیا ہے؟ کہتے ہیں انما العلم والخشیت للہ, علم تو اللہ کی خشیت ہے. اور جب یہ خشیت کی بات آئی تو میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ بعض ارباب معرفت نے یہ لکھا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کیوں بہت بھاری ہے میزان میں ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر کسی کی زبان پر آ جائے, کسی کے دل دماغ میں اتر جائے تو قیامت کے دن کیوں بہت بھاری؟ انہوں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ اشارہ کرتا ہے جمال کی طرف, اور سبحان اللہ العظیم میں عظمت ہے, یہ اشارہ کرتا ہے جلال کی طرف. سبحان اللہ وبحمدہ اشارہ کرتا ہے اللہ کے جمال کی طرف, اور سبحان اللہ العظیم اشارہ کرتا ہے یہ دوسرا جملہ اللہ کے جلال کی طرف. اور اللہ کے جمال سے امید پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کے جلال سے خوف پیدا ہوتا ہے, اور رجا مع الخوف اور خوف مع الرجا اسی کا نام خشیت ہے. تو جو اس کا ورد رکھتا ہے اس کے دل دماغ میں جب یہ کلمات اترتے ہیں تو اس کے دل میں امید اور خوف یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو خشیت وجود میں آتی ہے, اور جب خشیت وجود میں آتی ہے تو پھر علم کا نور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اور جب علم کا نور ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ علم عملی شکل اختیار کر کے زندگی میں آتا ہے, اور ایسے لوگوں ہی کے لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ, جنت ہم نے ایسے لوگوں ہی کے لیے بنائی ہے, خشیت دل میں پیدا ہو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے, حضرت مولانا کے چہرے کی طرف میں بار بار دیکھ رہا ہوں, بہت خوش نصیب ہیں. اللہ تعالی حضرت مولانا کو, ہماری اس مسجد کو, یہاں کے مصلیوں کو, یہاں کے منتظمین کو, یہاں کے اساتذہ کو یہ روحانی اور علمی خوشیوں کے مواقع بار بار دکھائے. اللہ تعالی شانہ یہاں کے تمام اساتذہ کو قبول فرماوے, میرے جیسے ایک طالب علم کی ہمت افزائی فرمائی. میں تو حقیقت میں اس قابل نہیں, میں تو طالب علم کہے جانے کے بھی قابل نہیں ہوں. اب حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہ علم کی حقیقت کھولے اور علم پر عمل کی مجھے بھی توفیق دے. سب کو اللہ تعالی شانہ توفیق عطا فرماوے, یہاں کے مدرسے کو, یہاں کی مسجد کو اللہ تعالی بے انتہا قبول فرماوے, یہاں کے اساتذہ یہاں کے مشائخ اللہ تعالیٰ سب کو بہت برکتیں عطا فرماوے، آپ سب کو بھی برکتیں عطا فرماوے، ان بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال رکھیں. میں ان بچیوں کے ماں باپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اپنی ان بچیوں کو علم کے لیے وقف کریں، یعنی کچھ نہ کچھ علم. اور جو شادی شدہ بچیاں ہیں تو ان کے شوہروں سے بھی میری درخواست ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو علم کی طرف بھی لگائیں. اور ماں باپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش ہے کہ بچیوں کو آپ نے عالمہ بنایا تو رشتے کے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس سے شادی کرا رہے ہیں یہ علم کی قدر کو جانتا ہے یا نہیں، ورنہ آپ کی بچیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ شانہ بہت برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينه الايمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا لا تهدك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به حتى نلقاك، ثبتنا به حتى نلقاك، ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، ومن عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المحبوبين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين.
اللهم اجعلنا من خدام دينك، اللهم اجعلنا من خدام دينك، اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے ارحم الراحمین رحم فرما، اے اکرم الاکرمین کرم فرما. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سیئات میں لت پت ہیں، الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے ارحم الراحمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. الہ العالمین ہم بڑے گندے ہیں، الہ العالمین وہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوا ہے؟ الہ العالمین ہمارے ہاتھ بھی گندے، وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پھیلائے جائیں. الہ العالمین ہماری زبانیں بھی بہت گندی، وہ اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ عرض کر سکیں. الہ العالمین ہماری آنکھیں بھی گندی، اور ان آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی گندے، وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پیش کیے جائیں. الہ العالمین ہمارا جسم سرابا گندا، وہ اس قابل نہیں کہ تیرے گھر میں بلایا جاتا، لیکن الہ العالمین، الہ العالمین تو بڑا کریم ہے، اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. الہ العالمین ہم غیر مستحق ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم نا اہل ہیں، لیکن الہ العالمین تو بخشنے کا اہل ہے، الہ العالمین تو تو دینے کا اہل ہے، الہ العالمین تو مغفرت کا اہل ہے. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. الہ العالمین اساتذہ کرام نے، ان بچیوں نے بڑی محنت سے حدیثوں کو پڑھا ہے. الہ العالمین، الہ العالمین تیرے برگزیدہ بندوں کا تجربہ ہے کہ تیرے برگزیدہ بندے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل کتاب کا جب ختم ہوتا ہے تو الہ العالمین یہ کتاب تیری بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ الہ العالمین تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. الہ العالمین، الہ العالمین اسی کو سہارا بنا کر ہم تیرے دربار میں عرض و معروض کر رہے ہیں. الہ العالمین ہم تو گندے ہیں، لیکن امام بخاری تو تیری نظر میں مقبول ہے، ان کی بخاری بھی مقبول ہے، اس میں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، الہ العالمین وہ تیری وحی ہے. اے رب الراحمین، اے رب الراحمین اس بخاری شریف کی برکت سے، ان طالبات کی برکت سے، ان اساتذہ کی برکت سے، الہ العالمین ان کے اشتغال بالحدیث کے عمل کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہماری بھی مغفرت فرما دے، ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، اہل و عیال کی بھی مغفرت فرما دے، محبین محسنین دوست احباب رشتہ داروں کی بھی مغفرت فرما دے. الہ العالمین پوری بستی کی مغفرت فرما دے، پورے شہر پورے علاقے کی بخشش فرما دے، پورے ملک کی بخشش فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے. الہ العالمین بہت امیدیں لے کر ہم سب حاضر ہوئے ہیں. الہ العالمین اس مجمع میں حدیث پڑھانے والے حضرات ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، الہ العالمین صاحب نسبت بزرگ ہیں، الہ العالمین معصوم بچے ہیں، الہ العالمین کمزور عورتیں ہیں، الہ العالمین طالبین علم ہیں، طالبات ہیں، الہ العالمین سفید رشت بزرگ ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، اے رب الراحمین مسافر ہیں. الہ العالمین اس پورے مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ضرور ہوگا جو تیری نظر میں مقبول ہوگا. الہ العالمین اس کی برکت سے، اس کی آمین کی برکت سے ہم سب کے فرمائے اعمال سے گناہوں کو مٹا دے اے اللہ, گناہوں کو مٹا دے اے اللہ, گناہوں کو مٹا دے اے اللہ, گناہوں کو مٹا دے اے اللہ. اگر تو ہمیں معاف کر دے گا, ہمارے لیے استقامت کے فیصلے کر لے گا, ہمارے لیے اس نے خاتمہ کے فیصلے کر لے گا, اگر الہ العالمین تو ہمارے لیے ولایت مقام صدیقیت کے فیصلے کر لے گا, الہ العالمین تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن ہمارا الہ العالمین بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ گناہوں کی بھور میں پھنسی ہوئی ہماری کشتی کو پار لگا دے, پار لگا دے, پار لگا دے. اے اللہ بہت امیدیں لے کر آئے ہم لوگ, اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے, اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ گھر کس لیے ہے, یہ در کس لیے ہے. الہ العالمین تو بڑا کریم ہے, الہ العالمین تو معافی کو پسند کرتا ہے, الہ العالمین معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. الہ العالمین پوری امت کو معاف فرما دے, الہ العالمین پوری دنیا میں مسلم امت سسک رہی ہے, پٹ رہی ہے, الہ العالمین یہ تیرے نافرمانیوں کے سبب سے, اے اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. الہ العالمین معاف فرما دے, الہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, نیکیوں کی رغبت ہمیں نصیب فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین تیری فرما برداری کرنے والا بنا دے. الہ العالمین شیطان نفس کے مقاعد سے حفاظت فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنا تعلق نصیب فرما. الہ العالمین اپنی معرفت عطا فرما, یقین ایمان نصیب فرما, ہماری قلوب کو الہ العالمین خصائل سے, اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما. الہ العالمین ہمیں رذائل سے پاک فرما. الہ العالمین جہالت سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین شقاوت سے ہماری حفاظت فرما, دلالت سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین غلط نظریات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. الہ العالمین سلف صالحین کے طریق پر جمع دے. الہ العالمین سلف صالحین کے طریق پر جمع دے, سلف صالحین کے طریق پر جمع دے. اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہم سب کے حق میں, ہمارے متعلقین کے حق میں الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے, حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے, حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے. اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین تیری دائمی رضا کا فیصلہ فرما دے, تیری دائمی رضا کا فیصلہ فرما دے, تیری دائمی رضا کا فیصلہ فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما, تیری غصے سے ہماری حفاظت فرما, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لے, جہنم سے بچا لے, تیری لعنت سے بچا لے, تیری ناراضگی سے بچا لے. الہ العالمین تجھ سے دوری سے بچا لے, تیرا قرب خاص نصیب فرما, قرب خاص نصیب فرما, قرب خاص نصیب فرما. اے ارحم الراحمین آج جن بچیوں نے بخاری شریف کا ختم کیا ہے انہیں بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین ان سب بچیوں کو بے انتہا قبول فرما, ان سب کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین انہیں عالمات با عمل بنا دے. الہ العالمین انہیں اچھی مائیں بنا دے. الہ العالمین انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, امہات مومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور الہ العالمین صحابیات کے نقش قدم پر چلا دے. الہ العالمین ان کے نقش قدم پر چلا دے, نقش قدم پر چلا دے. الہ العالمین ان کو علم و عمل سے آراستہ فرما. الہ العالمین علم کی گہرائی گہرائی نصیب فرما, علم کا چسکا علم کا ذوق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین عمل سے آراستہ فرما. الہ العالمین اس عمل کو دوسروں تک پہنچانے والیاں بنا دے. اے ارحم الراحمین انہیں ان کے اساتذہ استانیوں کے لیے, ماں باپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا, صدقہ جاریہ بنا, نیک نامی کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ان سب کو بے انتہا قبول فرما, ان سے پہلے والی ساری فاضلات کو قبول فرما, الہ العالمین تمام علماء تمام عالمات کو پوری دنیا میں قبول فرما, اے ارحم الراحمین سب کو حق پر مجتمع فرما, سب کی جد و جہد کو قبول فرما, کاوشوں کو قبول فرما, سب کو اخلاص میں مزید اضافہ فرما, سب کے اخلاص میں سب کے علم میں سب کے فیوز میں مزید اضافہ فرما. اے ارحم الراحمین یہاں کے مدرسے کو ہر خیر و خوبی سے آراستہ فرما, الہ العالمین دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما, اساتذہ اور استانیہ اور منتظمین اور ائمہ حضرات میں برکتیں پیدا فرما, ان کی محبتوں میں اضافہ فرما, ان کے خلوص میں اضافہ فرما, ان کے الہ العالمین ان کے اتحاد میں اضافہ فرما. الہ العالمین اس مسجد کو یہاں کے مدرسے کو ہر شر سے محفوظ فرما, ہر فتنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین اسے خوب آباد فرما, اسے خوب آباد فرما, بدناظرین کی نظر سے محفوظ فرما, شریروں کے شر سے محفوظ فرما, مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما. الہ العالمین پورے بلیک بن میں جتنے مساجد جتنی مساجد ہیں, جتنے مدارس ہیں, جتنے دارالعلوم ہیں, جتنے دینی ادارے ہیں, الہ العالمین جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں, الہ العالمین سب کو بے انتہا قبول فرما, سب کو بے انتہا قبول فرما, سب کو شرور فتن سے محفوظ فرما, بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین یہاں کے علماء یہاں کے مشائخ کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کے فیوز میں برکت پیدا فرما, ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادیر قائم فرما. الہ العالمین یہاں کے لوگوں کو ہم سب کو ان سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما, ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین سب کو علم کا چسکا علم کا ذوق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما, امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما, امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. پورے عالم میں امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما. اے ارحم الراحمین محبتوں کو عام فرما. الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما, ظالموں کا خاتمہ فرما, ہمارے اس ملک میں بھی استحکام پیدا فرما, نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما, نفرت کی فضاؤں سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اپنے دین کی حفاظت فرما, اپنے دین کی حفاظت فرما, اپنے دین کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, جماعتوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسلم اسکولوں کی حفاظت فرما, اکیڈمیوں کی حفاظت فرما, مسلم اداروں کی حفاظت فرما, تمام جمعیتوں کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہر فرد بشر کو توفیق عطا فرما, ہدایت سے سرفراز فرما. اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے محبین, محسنین, اہل و عیال, الہ العالمین سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, دنیا کی آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین بخاری شریف کی تدریس کو قبول فرما. الہ العالمین جن جن اساتذہ نے دور حدیث کی بچیوں کو پڑھایا ہے انہیں بھی قبول فرما. الہ العالمین جن بچیوں نے پڑھا ہے انہیں بھی قبول فرما. ان سب کو الہ العالمین علوم میں, فیوز میں, خلوص میں خوب برکتیں پیدا فرما. اور الہ العالمین صحتوں کے ساتھ, عافیتوں کے ساتھ, الہ العالمین روحانی ترقیات کے ساتھ بار بار انہیں احادیث شریفہ کی خدمت کی سعادت نصیب فرما. ہمیں بھی الہ العالمین ان کی برکات سے دین کی, احادیث کی, قرآن کی خدمت کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك.